السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشاهد باري تعالى: الحج أشهر معلومات، والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. رواه مسلم. هذا خبك موضوع دنیا کے سب سے بہترین دنوں کا مسک الختام، دنیا کے سب سے بہترین دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور پچھلے خطبے میں ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں. آج کے خطبے میں ان 10 دنوں کا خیر ابھی باقی ہے اور مسک الختام ابھی باقی ہے، اور پچھلے خطبے کے آخر میں نے یہ بیان کیا تھا یا کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، کہ یہ 10 دن دنیا کے سب سے بہترین دن کیوں ہیں، آخر کیا راز ہے؟ اس کا جواب الحافظ الامام ابن حجر العسقلاني رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں: کیونکہ ان 10 دنوں میں امہات العبادات جمع ہو جاتی ہیں، جتنے بھی امہات العبادات ہیں، جو سب سے بڑے عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے حج، ان 10 دنوں میں جو سب سے عظیم عمل ہے وہ حج ہے، جس کی وجہ سے پورے مہینے کا نام ذو الحجہ کا نام رکھا گیا ہے. اور حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے. اسی طریقے سے عرفات کے دن کا روزہ ہے، اور روزہ بھی امہات العبادات میں سے ہے. صدقات اور خیرات میں سے قربانی صدقہ ہے اور امہات العبادات میں سے ہے. دعا ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے. سب سے بہترین ذکر عرفات کے دن جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور نماز میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حاجی جب المشاعر المقدسہ میں پہنچتا ہے، مکہ میں پہنچتا ہے، منا میں، مزدلفہ اور عرفات اور واپس منا میں، تو ان دنوں میں، حج کے ان ایام میں، نماز کو قصر کر دیتا ہے. جو فرض نمازیں ہیں وہ قصر ہو جاتی ہیں. منا میں قصر نماز پڑھی جاتی ہے بغیر جمع کرنے کے، اور مزدلفہ اور عرفات میں نماز کو قصر میں کر دیا جاتا ہے اور جمع میں کر دیا جاتا ہے. الغرض، تو امہات العبادات ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ ایام جو ہیں پورے سال کے سب سے بہترین ایام ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل صالح ان ایام میں سے بڑھ کر کوئی پسند نہیں ہے. جو عمل صالح ان ایام میں کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے علاوہ ان ایام زیادہ پسند ہے. جہاد فی سبیل اللہ بھی کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد بھی نہیں الا کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کے جائے اللہ کے راستے میں، لیکن واپس لوٹ کر نہ خود آئے اور نہ ہی اس کا مال واپس آئے، یعنی قربان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ایسے شخص کے عمل، یہ عمل جو ہے ان ایام میں اعمال صالحہ سے تو بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل نہیں کرتا پورے سال میں، تو ان ایام میں چھوٹے سے چھوٹا عمل صالح بھی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، ہر بڑے عمل سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایام خاص ایام ہے، اللہ تعالی نے ان ایام کو چنا ہے. الغرض مسک الختام ان 10 دنوں کے 2 دن ہیں، 9 ذو الحجہ اور 10 ذو الحجہ، یوم عرفہ اور یوم النحر، اور یہ دن جو ہے پورے سال میں سے سب سے بہترین دن ہے، ان 10 دنوں میں سے بھی سب سے بہترین دن ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا ہے ابھی خیر باقی ہے، ابھی مسک الختام باقی ہے. اگر کوئی شخص پچھلے دنوں میں کچھ نہ کر سکے، اعمال صالحہ میں پیچھے رہا یا سستی کر بیٹھا، تو ابھی خیر باقی ہے، ابھی مسک الختام باقی ہے. اور یہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان دنوں میں، خصوصی طور پر حج کے اعمال، حقیقت میں ہم امام الموحدین، ابو الانبیاء والمرسلین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے گھرانے کا قصہ حج کی شکل میں پوری دنیا دیکھتی ہے. طواف ہے، سعی ہے، حلق اور تقصیر ہے، منا کی طرف جانا ہے، کنکر مارنے ہیں، یہ سارے کے سارے عبادات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. زمزم کا پانی اور زمزم کے پانی کی تاریخ اور قصہ، یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں اور عظیم عبادات ہیں، ان کا تعلق امام الموحدین و ابو الانبیاء والمرسلین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں، یا دنیا کے سب سے بہترین 2 دنوں میں، ہم نے کیا کرنا ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. عمل کے 2 طریقے ہیں، کوئی بھی عمل ہو اس کے 2 طریقے اور 2 راستے ہیں. ایک عمل کرنا ہے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اسے عمل تو کہتے ہیں لیکن عمل صالح نہیں کہتے. اور دوسری قسم کا عمل وہ عمل ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، جس کی دلیل اور برہان قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، جس عمل میں یا جو عمل 2 بنیادوں پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یعنی عمل اگر کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، جیسا کہ انہوں نے کیا تھا ہم بھی عمل ویسے ہی کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں عمل صالح، اور اسی کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو ہم حقیقت میں عمل صالح پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں. عمل صالح کے دو شرطیں ہیں یا دو بنیادیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص لا الہ الا اللہ میں ہے, توحید عبادت ہے, اخلاص العبادت للہ سبحانہ و تعالی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی اتباع کلمہ کے دوسرے حصے میں ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. تو سچا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے حقیقت میں امتی وہ شخص ہوتا ہے جو کلمہ توحید پر صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے, اور کلمہ پر وہ مسلمان عمل کر سکتا ہے جس کے زندگی میں اخلاص اور اتباع بہت بڑی جگہ رکھتی ہے. جو بغیر اخلاص اور اتباع کے عبادت کرنا نہیں جانتا, تو آئیے دیکھتے ہیں ان دو دنوں میں ہم کیا عمل کرتے ہیں, اور یہ مسک الختام جو ہے یہ مسک الختام کیوں ہے اور کیسے ہے. پوری دنیا کے مسلمان ان دنوں میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. پہلے قسم وہ مسلمان جو حج کر رہے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری قسم کے مسلمان جو حج نہیں کر رہے, اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر سے محروم نہیں کیا. خیر سے محروم صرف وہ انسان ہے جو خیر سے خود دور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سال کے ان بہترین ایام میں سب کو بہترین موقع دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جائے, اچھا مسلمان بن جائے, اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہو جائے. پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو حج کر رہے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں, ان دو دنوں میں وہ کیا اعمال کرتے ہیں, ترتیب سے بتاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اعمال جو ہیں ہمیں فنگر ٹپس بھی یاد ہو جائیں, اور کوشش کرتا ہوں میں کہ آسان طریقے سے بات کروں تاکہ آسانی سے ان اعمال پہ ہم سب مل کے عمل کر سکیں. تو حاجی کے لیے جو بھائی اور بہنیں حج کا عزم رکھتے ہیں, حج کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان کا حج مقبول فرمائے اور ان کو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کے اعمال جو اس نے کرنے ہیں, نمبر 1 عرفات میں ٹھہرنا ہے, یہ سب سے پہلا عمل اور حج کا سب سے عظیم رکن ہے, جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. حج کے باقی جتنے بھی اعمال ہیں اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو واپس قضا کر کیا جا سکتا ہے, سوائے ایک عمل کے, اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو حج نکل گیا, پھر قواعد اگلے سال حج کرنا پڑتا ہے. ایک ہی عمل اور وہ ہے الوقوف بعرفہ, عرفات کے دن ٹھہرنا. تو سب سے پہلا عمل جو حاجی نے کرنا ہے 9 ذوالحجہ کو عرفات کے دن عرفات میں پہنچنا ہے, اور یہ تاکید کر لینے کہ عرفات کی حدود کے اندر باہر نہیں ہے. اب تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, الحمدللہ بہت آسانی ہو چکی ہے, جو کیمپنگ سسٹم شروع ہوا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور اگر آپ علم کے تناظر میں دیکھیں تو واللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سسٹم ہے کہ جو جاہل حاجی آتے ہیں وہ بھی اپنا حج ٹھیک کر کے جاتے ہیں. لوگوں کو دیکھا دیکھو ان کیمپس میں شامل ہو کر اور ان کو جو ہدایات رہنمائی کی جاتی ہے تو حج اپنا ٹھیک طریقے سے کر کے جاتے, ورنہ جب یہ سسٹم نہیں تھا تو مجھے یاد ہے اکثر حاجی سے غلطیاں ہوتی اور بہت بڑی غلطی ہو جاتی, آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں ہر ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، حاجی بہت سارے پیسے لگا کر آتا ہے اور بڑی مشقت کا سامنا کر کے آتا ہے، حج کر کے واپس چلا جاتا ہے، حج ہی نہیں ہوتا اس کا، کسی کا طواف رہ جاتا ہے جو رکن ہے، طواف اور زیارت رہ جاتا ہے، کسی کی سعی الحج رہ جاتی ہے، کوئی عرفات کے اندر عرفات کے باہر سارا دن گزار کے چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حج کر لیا ہے، کوئی حج نہیں، اور یہ عذر نہیں ہے کہ صرف وہ جاہل تھا، کوئی عذر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ پہ وہ رہتا ہے، جہاں پر وہ پہنچا ہے، کسی سے سوال تو کر سکتا ہے نا. دیکھیں روزمرہ زندگی میں ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنے کے لیے بھی 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں. ایک موبائل خریدنا ہوتا ہے تو 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی کون سا موبائل خریدنا چاہیے، کس کے فنکشن بہت اچھے ہیں، کون سے میرے لیے مناسب ہوگا، کون سا نہیں ہوگا. سبحان اللہ، حج عبادت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صرف ایک مرتبہ فرض ہے، باقی نفل آپ کی مرضی ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور وہ بھی حج کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں واپس اور حج ہوتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. الغرض، تو آج کل جو کیمپنگ سسٹم ہے، یہ کیمپ جتنے بھی موجود ہیں یہ حدود کے اندر ہے، تو یہ تسلی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو جا کے سائن بورڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ہے باہر. اگر آپ کیمپ کے ساتھ ہیں تو آپ حدود کے اندر ہیں، اور اگر آپ خود چھپ کے جاتے ہیں، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے جاتے ہیں، جس کی آج سخت معاملات کی جا رہی ہے، یہی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب آخری دفعہ گیا تھا کم سال پہلے، تو سائن بورڈ اکثر غروب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں، اگر لاکھوں تو اللہ علیہ، بہت سارے لوگ تھے جو سائن بورڈ کے باہر تھے، اب انتظار کریں سورج غروب اور نہیں ہم نکل جائیں. بھائی آپ نکل تو گئے ہو نا، یعنی اب عرفات سے باہر تو پہنچ چکے ہو، اب انتظار کس چیز کا ہے؟ اور جس نے سارا دن گزارا ہے عرفات حدود سے باہر، اس کا حج ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلا عمل جو حاج نو ذوالحجہ کو کرنا ہے، میں صرف 2 دنوں کی بات کر رہا ہوں، پورے حج کی بات نہیں کر رہا ہوں، نصف الختام ان 2 دنوں میں ہے، 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ. حاج نے کیا عمل کرنے ہیں، اور جو حج نہیں کر رہے انہوں نے کیا عمل کرنے ہیں. تو حاج نے 9 ذوالحجہ کو جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے، عرفات میں پہنچنا ہے اور عرفات کے حدود کے اندر وقت گزارنا ہے. کب تک وقت گزارنا ہے؟ جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا. یہ سب سے پہلا عمل حاج نے کرنا ہے. دوسرا عمل مستحب ہے. اچھا یہ بات بتا دوں میں، تاکہ یہ بات علمی بات کے بیچ میں آ جائے، رکن واجب مستحب میں فرق ہوتا ہے. رکن کا مطلب ہے اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں، جب تک وہ عبادت واپس لوٹایا نہ جائے، اور عرفات کا دن کا ٹھہرنا واپس لوٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ دن ایک مرتبہ آتا ہے پورے سال میں. یعنی اگر کسی کا دن رہے تو اگلے سال میں وہ قضا کرے گا، دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا. واجب سے مراد یہ وہ عمل جس کا حکم دیا گیا ہے، جس کے چھوٹ جانے سے اس کا نعم البدل ہوتا ہے. اگر نماز کا واجب چھوٹ جاتا ہے تو 2 سجدہ سہو کرتے ہم لوگ، اگر حج کا واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس میں دم دینا پڑتا ہے. تو یوم عرفہ میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے رکن، ایک ہے مستحب. رکن کیا ہے؟ عرفات کے میں اندر ٹھہرنا. واجب کیا ہے؟ سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی شخص نکل جاتا ہے مزدلفہ کی طرف، تو اس پر ایک دم واجب ہو جاتا ہے. واضح ہے. اب مستحب عمل کیا ہے؟ دوسرا کام جو حاجی کرے گا عرفات پہ پہنچ کر، وہ ہے نماز پڑھنا. اچھا نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت میں، اسے کہتے ہیں قصر اور جمع. جو جمع ہے یہ جمع ہے تاخیر ہے یا تقدیم ہے؟ تقدیم ہے. تقدیم کیوں ہے؟ کیونکہ عصر کی نماز کو آگے کر کے تقدیم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھ لیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. تو نماز پڑھنی ہے. تیسرا عمل جو خطبہ مسنون ہے، یہ سننا ہے. نماز تو فرض ہے جو پڑھنی ہے، اور جو نماز قصر کرنا ہے، بعض لوگ پوری نماز پڑھتے ہیں، غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے ایام میں اور عرفات اور مزدلفہ کی رات میں نماز کو قصر پڑھا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ منا کے ایام میں صرف قصر کرنا بغیر جمع کے, اور مزدلفہ اور عرفات میں یا عرفات و مزدلفہ میں ترتیب کے ساتھ جمع بھی کرنا ہے اور قصر بھی کرنا ہے. چوتھا عمل جو حاجی نے کرنا ہے وہ ہے دعا, اور دعا جو ہے مسنون دعا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے اور یہ حاجی کے لیے بھی مسنون ہے, اور جو غیر حاجی اس میں بتاؤں گا آگے ان کے لیے بھی مسنون پڑھ سکتے ہیں. کثرت سے دعا کیا کرے اور کوشش کرے کہ دعا کا دامن اس دن ہاتھ نہ چھوٹنا پڑے. بے شک آپ کھانا کھا لیں اور جو بھی یعنی آپ نے باقی کام کرنے ہیں وہ کریں, لیکن دعا کے لیے خاص وقت مقرر کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی نماز پڑھی ظہر کے وقت میں تقدیم کر کے, جانتے ہیں کیوں نماز کو مقدم کر دیا گیا, ایک فرض نماز اس کو اپنے وقت سے آگے کر دیا, کس لیے؟ اسی دعا کی فضیلت کے, تاکہ بقیہ وقت جو ہے وہ دوبارہ نماز میں کوئی شخص مصروف نہ ہو. نماز ہم نے پڑھ لیا پہلے کر دی, اب پورا وقت پڑھے ظہر سے لے کے یعنی ظہر کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک, یہ سارے کا سارا وقت کس لیے؟ تاکہ یہ جو پورے سال کے بہترین دن ہے یہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو کر اپنے رب سے ایک عظیم عبادت میں مصروف ہو کر اپنے رب کی پکار کر دعا کرتے رہے. دعا سب سے عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. اور میدان عرفات میں اس دن کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں دعا قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے, اے میرے فرشتے یہ بندے کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے لیے آئے ہیں, یعنی چہرے پر گرد و غبار ہے, بکھرے ہوئے بال ہیں, کیوں آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے تیرے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی. یعنی وہ عظیم دن عرفات کے دن کیوں عظمت والا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال سب سے زیادہ لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے. لیکن کس کی مغفرت؟ جو مغفرت چاہتے ہیں, جو ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھاتے ہیں, جو فرما برداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں, جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں, جو اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ دعا اس کے علاوہ اور بھی جو دعا اب اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, یا مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے دعا کا. باقی وقت اب دعا مانگتے رہیں, اور اس دعا کے ساتھ اور جو اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں تلبیہ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, کیونکہ تلبیہ کا وقت ابھی باقی ہے, اور حاجی اس دن دو چیزوں کو جمع کر دیتا ہے, تلبیہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك, اور یہ جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پانچواں عمل جو حاجی نے کرنا ہے سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے, جب سورج غروب ہو تو پھر عرفات کو چھوڑ کے جانا ہے مزدلفہ کی طرف. یہ نو تاریخ کا دن حاجی کے لیے یہ پانچ اعمال اس نے کرنے ہیں. ابتدا عرفات کے دن میں ٹھہرنے یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنے سے انتہا سورج غروب ہونے تک. باقی کے تین اعمال جو بیچ میں ہیں وہ کیا ہے؟ نماز ہے, اور خطبہ سننا ہے مسنون ہے, اور تیسرا جو ہے دعا ہے. یہ پانچ اعمال حاج نے کرنے مختصراً نو ذوالحجہ کو. دس ذوالحجہ کو پہلے حاجی کی بات کر لیتے ہیں, پھر بغیر حاجی کی پھر ترتیب سے بات کرتے ہیں, بات آسان ہو جائے گی. دس ذوالحجہ کو حاج نے جو کام کیا وہ بھی پانچ کام ہیں, لیکن اس سے پہلے مزدلفہ کی رات بیچ میں آتی ہے تو اس کی بات بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ ان دو عظیم دنوں کے بیچ میں ایک رات وہ بھی عظمت والی رات ہے. تو مزدلفہ میں جب حاجی پہنچ جاتا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے, تو مسنون یہ ہے کہ جب مزدلفہ میں پہنچے تو پھر وہی بات ہے کہ مزدلفہ کے حدود کے اندر ہونا چاہیے. مزدلفہ پہنچتے ہی چاہے جس وقت میں بھی پہنچ جائے، جا کے اس نے جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے نماز پڑھنی ہے، ایک اذان دو تکبیر ہوں گی اقامت کی، پہلی اقامت کے بعد تین رکعت نماز مغرب پڑھی جائے گی، مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی، دو نمازوں قصر نہیں ہوتی، ایک فجر کی نماز کی ہے اور مغرب کی نماز کی، یعنی ڈیڑھ رکعت ہوتی نہیں اور ایک رکعت ہوتی نہیں، کم سے کم نماز دو رکعت ہے، پھر تین ہے اور پھر چار ہے، چار والی جو ہے صرف چار والی رکعت میں نماز جو ہو قصر ہوتے دو رکعت ہوتی ہے، تو مزدلفہ پہنچ سب سے پہلے عمل نماز پڑھنی مغرب کی، کس وقت میں؟ عشاء کے وقت میں، سبحان اللہ، اسے کہتے جمع تاخیر، تاخیر کیا یعنی مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا گیا عشاء کی نماز کے ساتھ، تو پہلے تین رکعت مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، پھر اقامت ہوگی اور دو رکعت عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، پھر حاجی کے لیے مسنون ہے کہ وہ، بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر مصروف ہو، طلبے میں مصروف ہو، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، کہ وہ کوشش کرے کہ جلدی سو جائے، آرام کرے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تھے مزدلفہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز جمع اور قصر پڑھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور یہ مسنون ہے حاجی کے لیے، کیونکہ اگلے دن دس دن میں اسے بہت سارے کام کرنے ہیں، یعنی جو ریڑھ کی ہڈی پورے حج میں جو اصل دن ہے جس میں سب سے زیادہ عمل کرنے ہیں اور جسے بعض یعنی کہتے ہیں مشقت والا دن ہے، سبحان اللہ، وہ دس تاریخ ہے، اس لیے دس کی رات کو جو مزدلفہ کی رات ہے آرام کرنا ہے، اگر کوئی کنکر لینا چاہتا ہے تو کنکر لازم نہیں کہ آپ مزدلفہ کے میدان سے، بعض سمجھتے کہ واجب ہے کنکر مزدلفہ سے ہونے چاہیے، ورنہ پھر اگر مزدلفہ سے کنکر نہیں لیے تو پھر کنکر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور کنکر مارنا جائز نہیں ہوتا یا دم پڑ جاتے ہیں، سب غلط ہے، کنکر آپ مزدلفہ سے اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے لیے آسانی ہے، اگر آپ منا سے اٹھانا چاہیں منا سے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ کنکر جو ہے صرف مزدلفہ سے اٹھا لیں، الغرض پھر فجر کو صبح کو دس کی صبح ہو گئی ہے، اب دس تاریخ میں دس کی صبح کو حاجی نے جو کام کرنے وہ کیا ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع ہونے سے پہلے، جب سے روشنی پھیل جاتی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، مسنون یہ عمل ہے کہ مزدلفہ کو چھوڑ کر منیٰ کی طرف چلا جائے، تو حاجی جو ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے مزدلفہ میں اور پھر دعا کے لیے مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے دعا میں، اور جب سفیدی روشنی پھیل جاتی ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے وہ چلا جاتا ہے منیٰ کی طرف، اب منیٰ میں جب جاتا ہے حاجی نے جو متمتع ہے پانچ کام کرنے ہیں، جو حج تمتع کر رہا ہے اس نے پانچ کام کرنے ہیں، کون سے پانچ کام ہیں؟ سب سے پہلے جو عمل اس نے کرنا ہے، ترتیب مسنون ہے، آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جو ترتیب میں بتا رہا ہوں مسنون ہے، اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے عمل، یہ سنت تو پڑھیں گے نا، فجر کی نماز سنت تو پڑھیں گے، جو فجر سے پہلے کی سنت ہے سنت موقع ہے وہ تو پڑھیں گے، اس کو ذکر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہیں پڑھنی، بارک اللہ، تو پانچ اعمال جو حاجی نے کرنے ہیں متمتع حاجی نے، یہ ترتیب سنت واجب نہیں ہے، یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، سب سے پہلے عمل جو حاجی نے کرنا ہے دس ذوالحجہ کو جب وہ پہنچ جاتا ہے منا میں، بڑے جمر کو کنکر مارنا، بعض لوگ شیطان کہتے ہیں، بڑے شیطان کو، صحیح لفظ شیطان ہے، صحیح لفظ جو جمرہ ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ تصور کہ شیطان بندے ہوتے ہیں کہ سولی پہ چڑھے ہو، جیسے کوئی سولی پہ چڑھا دیتا کسی کو تو جو پلر، ابھی تو بہت دیوار بڑی دیوار ہو گئی، کسی زمانے میں یہ پہلے پلر ہوا کرتے تھے، تو بعض لوگ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ، یعنی لوگوں کی عجیب سوچ دیکھی کہ کیونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پہ چڑھایا تھا نعوذ باللہ، تو بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر شیطان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے ہم اسے کنکر مارتے ہیں، یعنی سولی پہ چڑھانا یا باندھ لینا پلر سے، یا شیطان جو وہ پلر سے بندھا ہوا ہے، یعنی جاہل لوگوں کا تصور پتہ نہیں کہاں سے ایسی باتیں آتی ہیں، سبحان اللہ، شیطان بذات خود یہاں پہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان پلروں سے بندھا ہوتا ہے، سبحان اللہ، شیطان کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ شیطان کو شدید نفرت ہوتی ہے جب کوئی شخص کنکر اٹھا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے دیوار پہ یا پلر پہ مارتا ہے تو شیطان دوڑتا ہے، شیطان کو شدید تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے مجھ سے دور ہو رہا ہے، اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے، اور تکبیر پڑھتے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے. الغرض تو سب سے پہلے عمل جو حاجی نے کرنے، جو بڑا جمرہ ہے جو مکے کی طرف قریب ہے، بڑا جمرہ جو مکے کی طرف ہے، مکے سے زیادہ قریب ہے، اسے کنکر مارنے، سات کنکر مارنے. اور دوسرا عمل جو اس حاجی نے کرنا ہے، قربانی کرنی ہے کیونکہ متمتع ہے. تیسرا عمل سر کے بال مڈوانے ہیں. چوتھا عمل مکہ جا کر طواف الزیارہ، طواف الافاضہ کرنا ہے. پانچواں عمل سعی الحج کرنی ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اسے سعی الحج کہتے ہیں. پانچ عمل جو ہیں حاجی نے کرنے جو متمتع ہے. اگر کوئی حاجی نہیں کر سکتا طواف اور سعی دس ذوالحجہ میں، تو گیارہ تک مؤخر کر سکتا ہے، اس کی اگر ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. لیکن مستحب یہ ہے اس ترتیب سے، بڑے جنوں کو کنکر مارنے ہیں، نمبر دو قربانی کرنی ہے، نمبر تین سر کے بال منوانے ہیں، نمبر چار طواف کرنا ہے حج کا، طواف زیارہ نیت ہونی چاہیے، اور پانچواں عمل ہے سعی الحج کرنی ہے. یہ پانچ اعمال حاج نے کرنے ہیں دس ذوالحجہ کو. باقی کہتے ہیں کہ اعمال کرنے کی بات ضرورت نہیں. ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف مسک الختام ہے، نو اور دس ذوالحجہ. یہ تو تھے حاجی. اچھا حاجی تلبیہ پڑھتا رہے گا جب تک کہ بڑے جمعے کو کنکر نہیں مارتے. تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے. جب بڑے جمعے کو کنکر مارے گا اب تلبیہ رک جائے گا یہاں سے. اس سے پہلے تلبیہ کب سے ہے؟ جب سے احرام باندھا ہے اور نیت کی ہے. اگر مفرد اور قارن ہے تو اس وقت سے، جب سے اس نے نیت کی ہے وہ احرام میں داخل ہوا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، طواف القدوم کرے گا، تلبیہ پڑھتا رہے گا، سعی کرے گا اگر کرنا چاہتا ہے، یا اگر متمتع ہے تو پہلے طواف اور سعی کرے گا، سر کے بال کاٹے گا، احرام اتار دے گا، پھر دوبارہ تلبیہ پڑھے گا، نیت دوبارہ کرے. اگر مفرد یا قارن ہے تو جس وقت سے اس نے احرام باندھ، اس وقت سے لے کے اس دن تک، اس وقت تک جب بڑے جو کنکر مارے گا تلبیہ رک جائے گا، اس کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے، تکبیر کا وقت. یہ اعمال حاجی کے لیے جو اس نے کرنے ہیں. دوسرے قسم کے مسلمان جو حج نہیں کرے پوری دنیا میں، صرف سعودی عرب میں نہیں، انہوں نے کیا اعمال کرنے ہوتے ہیں ان دو عظیم دنوں میں؟ نواز الحجہ کو جو مسنون اعمال ہیں ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے، نمبر ایک نواز الحجہ کو فجر کی نماز سے پہلے ایک عمل کرنا ہے، نماز سے پہلے سحری کر لیں اور عرفات کے دن کا روزہ رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن کا روزہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک اگلا سال اور ایک پچھلا سال. سب مسلم کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر کہ ایسی آسان عبادات اللہ تعالیٰ شروع فرماتا ہے جس پر مسلمان عمل کر کے اپنے رب کے نزدیکی بھی حاصل کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کے کفارہ کا باعث ان کے لیے بن جاتے ہیں، سبحان اللہ. تو فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں، اور اگر آپ دو رکعت تہجد بھی پڑھ لیں، کیونکہ فجر وقت سے پہلے، فجر کی اذان تک وقت رہتا ہے تہجد کا، وقت ختم ہوتا ہے جب فجر اذان ہو جاتی ہے، تو بہترین دن ہے. عمل صالح اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند ہے. اگر آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو دو رکعت پڑھ لیں، سحری کر لیں اور روزہ رکھ لیں عرفات کے دن پر. دوسرا عمل جو کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے باجماعت، اور یہ پورا سال پڑھتے رہتے ہیں، اور اس وقت اس کے خاص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ تیسرا عمل اس دوسرے عمل سے وابستہ ہے. تیسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے عرفات کے دن، تکبیر ہے. تکبیر مقید کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تکبیر سے مراد اللہ اکبر پڑھنا خاص طریقے سے. خاص طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیر مسنون جو ہے، یہ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور ان کے علاوہ اور بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن جو زیادہ معروف و مشہور ہے یہ تکبیر ہے. اسی ترتیب سے پڑھنی، اسی طریقے سے پڑھنی، اسے کہتے ہیں تکبیر۔ اس کی دو قسم، تکبیر مطلق ہے یعنی بغیر کسی قید کے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے ذوالحجہ کے پہلے دن سے لے کے ایام تشریق تک، یعنی ذوالحجہ کی جو 13 تاریخ ہے سورج غروب ہونے تک، یہ تکبیر مطلق یعنی بغیر کسی خاص وقت کے، بغیر کسی خاص قید کے تکبیر پڑھتے ہیں۔ یہ تکبیر مسلسل پڑھتے جاتے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یعنی کسی جگہ پہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، تو یہ تکبیر مسنون جو ہے آپ پڑھتے رہے۔ بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ بازاروں میں جاتے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے، لوگوں کی تکبیر کو سنتے خود بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور کتنا عظیم عمل ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے چلتے چلتے تکبیر پڑھتا ہے، اب اگر بکال میں کچھ لینے جا رہے ہیں گروسری شاپ میں اور آپ تکبیر پڑھی، آپ کو سن کر آپ کی تکبیر سن کے آپ کے ساتھ میں تکبیر شروع کر دیے، اس کو سن کر کسی اور نے بھی شروع کر دیے، اور پتہ ہے کہ اس سب کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ تو تکبیر دو قسم کے، تکبیر مطلق، اس کی کوئی خاص قید نہیں ہے، ان پورے 10 ایام میں فجر کے وقت سے لے کے 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت، یہ تکبیر پڑھتے رہے اس طریقے سے۔ دوسرا وقت جو 9 ذوالحجہ کو شروع ہوتا ہے، عرفات کے دن، تکبیر مقید ہے، اس کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ذکر مسنون ہے، عام طور پر فجر کی نماز کے بعد اذکار مسنونہ ہے، اس دن میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، جب آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ کی مدد پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر یہ تکبیر پڑھے، اور تکبیر کے بعد جو باقی اذکار ہیں وہ بعد میں پڑھیں، یہ سنت ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اور مردوں پر فجر کی نماز بعد جماعت فرض ہے، کب تک گھر میں پڑھتے رہو گے عورتوں کی طرح، یا کب تک قضا پڑھتے رہو گے؟ دیکھیں ایک وقت تبدیلی میں، ایک وقت جتنے ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے نا زندگی میں، اگر اس عظیم دن میں جو سب سے عظیم دن اس میں نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ بعض نماز پڑھتے تو ہیں اللہ کو رضائے فعل، لیکن اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، جب دل کرتے پڑھتے ہیں، جانتے کہ یہ نماز نہیں، نماز عبادت ہے، اور عبادات ہماری مرضی سے نہیں ہوتی، ہمارے رب کی مرضی سے ہوتی۔ عورتوں کی طرح گھر میں پڑھنا ہے، کیوں؟ کام سے تھکے آتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے، جس میں تھکاوٹ رہتی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، روزی روٹی بھی کمانی ہوتی ہے، 10 بہانے بناتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں صرف یہ اکیلا انسان ہی روزی روٹی کماتا ہے، باقیوں کے لیے آسمان سے رزق ٹپکتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کچھ تاجر تھے، کچھ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور کوئی مزدوری کرتے تھے، وہ نہیں تھکتے تھے، یہ جناب تھکا رہتا ہے، اس لیے نماز بعد جماعت نہیں پڑھتا، یا بعض بازے سے سوتا رہتا ہے۔ وہ ہمارے جوان کی اکثریت، سب نہیں، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، ان کو ہدایت دے، فجر کی نماز ان کے پروگرام میں ہی نہیں ہے، باقی پڑھیں گے 4 رکعتیں تو 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، جو فجر کی نماز ہے یہ بھاری پڑ جاتی، کیوں؟ آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ کیونکہ آنکھ رات کو بند نہیں ہوتی، جو آنکھ رات کو بند نہ ہو اور لگے ہیں اپنے، جسے کہتے ہیں اسمارٹ فون، یہ جتنا اسمارٹ اتنا خوفناک بھی ہے، قصور اس کا نہیں ہے، قصور استعمال کرنے والے کو، اس کے مریض اس کو خوفناک بنائے، خوبصورت بنائے، جواب اس وقت اپنے رب کو دینا ہے، لگے رہتے ہیں ساری رات، اچھا سارا رگا رہتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں غلط نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا مجھے پتا وہ کیا چیز، وہ کون سی آپ ٹھیک چیز دیکھتے ہیں جو آپ کو ساری رات جگاتی رہتی ہے؟ ٹھیک چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے، دیکھ لیں، 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے، نیند آ جاتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتے، اللہ کا ذکر ہے، سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، میں نے 1 گھنٹہ کہا ہے، میں بہت مبالغہ کر چکا ہوں، ورنہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے لے لیں آپ، اللہ کے ذکر میں یہ خیر عمل مصروف ہوتے ہیں نا، تو شیطان آپ کو جاگ نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ سوچے بہتر ہے، یہ میرے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے. وہ کون سی چیزیں آپ کرتے ہیں ان اسمارٹ فون کے ساتھ؟ سارے رات جاگتے رہتے، اونگ تک نہیں آتی. اچھا اونگ کب آتی ہے؟ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے. اب آنکھیں سرخ، سر میں درد، جسم میں درد چورا ہو رہا تھا، ساری رات کا جاگا بندے کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ دو رکعت پڑھ اللہ کے لیے پڑھ لیں، عجب بات ہے، جو دو رکعت پڑھ لیتے نا پھر کہتے ہیں ہمیں نیند آ گئی تھی، کہ نیند بھی آ جاتی ہے، دن میں سکون اطمینان آ جاتا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ سے کرے نماز کا خاص اہتمام کریں. نماز ارکان سے وہ دوسرا رکن ہے، مسلمان کی پہچان ہے. مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. جسے نماز کو چھوڑ دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور کس وجہ سے خارج ہوا ہے یہ جناب؟ کہ ساری رات جاگتا رہا ہے، فجر کی نماز چھوٹ گئی. بعض صحابہ کے نزدیک، اور یہ فتویٰ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ بھی ہے، ان کے نزدیک جس نے ایک نماز کو بغیر عذر شرعی کے چھوڑا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک نماز، باقی چار پڑھ لی ہے، لیکن ایک نماز جب کوئی مسلمان چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. ایک نماز، اگلی پڑھی تو مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، لیکن اگر جب ایک نماز چھوڑ دی بغیر عذر شرعی کے. اچھا نیند سونا عذر شرعی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں شیطان کیسے حملے کرتا ہے، کہ تمہیں تو سو گیا تھا. اور حدیث بھی جانتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی شخص سو جائے نماز سے یا بھول جائے تو جب اسے جاگ آ جائے یا اسے یاد آ جائے تو فوراً پڑھیے، اس کا کفارہ ہے. تو ہم اٹھ کے پڑھ تو لیتے ہیں. جناب آپ نے حدیث تو پڑھی ہے، کاش کہ آپ سمجھ بھی لیتے کہ حدیث میں یہ ہے کہ روزانہ یہ عمل کرو یا جب ایسے ہو جائے تب کرو. اور آپ روزانہ کرتے ہو، معمول ہے آپ کا، یا کبھی کبھار آپ سے ہو جاتا ہے سہواً؟ دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی فرمائی ہے، اور یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ جو نمازی ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے جب کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ان پہ کیا مصیبت ٹوٹتی ہے. واللہ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا جب کسی نمازی کی، تو اس کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اگرچہ نیند کا غلبہ ہو یا کوئی عذر شرعی ہو. ایک مریض کو دیکھا تھا، رو رہا تھا، ارے کیا ہو گیا؟ کہتے مرض کی پرواہ نہیں ہے، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا. مرد روتے ہیں اس نماز کے لیے. ہمارے بعض مرض پتہ نہیں کیسے مرض نہیں مرد بعض ایسے مرد ہیں پتہ نہیں کیسے مرد ہیں، اکرم پر اور ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ نماز صرف عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. تو اللہ کے لیے اس حدیث کا تعلق آپ کے فعل سے نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی برا عمل کرا اس کو دین کی طرف منسوب نہ کریں، کہیں یہ میری خطا ہے، میری کوتاہی ہے، میری سستی ہے، اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دے گا. لیکن یہ حد درمی ہے کہ اللہ اب ذرا کو ناراض بھی کرنا ہے، نماز کو چھوڑنا بھی ہے، اور عذر ڈھونڈ کے کوئی حدیث کی طرف اس کو منسوخ کر کے چپکا بھی دینا کہ یہ حدیث اس کا ثبوت ہے، یہ حدیث کا ثبوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس عمل سے ایک تو رب کو ناراض کے نماز کو چھوڑ کے اب اپنے رب کو اور ناراض کر رہے ہیں غلط استدلال اس حدیث سے لے کر. الغرض، اس دن وہ مسلمان جو حج نہیں کر رہا، عرفات کے دن جو اس نے تیسرا کام کرنے میں کون سا تھا؟ تکبیر تھی. چوتھا کام جو اس نے کرنا ہے دعا ہے، اور دعا دو قسم کی ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو دعا مسنون ہے، عرفات کے دن کی دعا جو حاجی بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی، یعنی جو حج نہیں کر رہے اس سال وہ بھی کرتے رہے، وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے کی ہے میدان عرفات میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، یہ دعا پڑھتا رہے. اور اسے کہتے دعا العبادہ، کیونکہ اس میں آپ کچھ مانگ نہیں رہے اللہ تعالیٰ سے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی دعا اسے کہ دعا العبادہ، عبادت ہے. اور دوسری دعا جو آپ نے، جس میں طلب کرنے کے الفاظ ہوتے ہیں. اب رب سے آپ دعا کرتے ہیں یعنی کچھ مانگتے ہیں, یہ دعا اپنے لیے کریں, اپنے گھر والوں کے لیے کریں, اپنے رشتے داروں کے لیے, دوست و احباب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. اور یہ باقی وقت جو ہے آپ اس لیے دیکھیں. پانچ عمل جو کرنا ہے وہ اپنے دل سے اس یقین کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو دو دن ہیں ان کی سب سے عظیم فضیلت اس لیے ہے کہ میں توحید کی تحقیق کر رہا ہوں, توحید پہ عمل کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. میں نے نو طریقہ پانچواں عمل اس لیے بتایا تاکہ ہمیں ذہن میں یاد ہو جائے. ہم یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں یہ دعا پتہ کیا ہے, ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے, توحید عبادت ہے. فجر کی نماز پڑھی ہے اللہ کے لیے, توحید عبادت ہے. تکبیر پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تکبیر کے الفاظ کیا ہیں, اس میں توحید ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں, توحید. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, حمد سنا صرف اللہ تعالیٰ کے, توحید ہے کہ نہیں؟ تیسرا عمل بھی توحید ہے. چوتھا عمل دعا, توحید ہے. تو پورے دن میں ہم نے توحید پہ عمل کیا کہ نہیں؟ عرفات کے دن کا لب لباب جو ہے, جو خلاصہ آپ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دو دن جو ہیں ان میں امہات العبادات شامل ہو جاتی ہیں. اور اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنے عبادت کے لیے. توحید العبادت کی تحقیق ان دو دنوں میں ہوتی ہے. تو پانچویں نمبر پہ اپنے دل کے یقین کے ساتھ توحید کو سمجھو تاکہ اس پہ عمل کیا جا سکے, اور پورے سال میں توحید پہ عمل کرتے رہو. نو تاریخ کا دن گزرا, دس تاریخ میں جو حاجی نہیں ہے دنیا کے ان سب سے بہترین دنوں میں کیا اعمال کرتا ہے, ترتیب سے پھر کہتے تاکہ بات آسان ہو جائے. نمبر ایک, فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے. اور میں فجر نماز کی تاکید اس لیے بار بار کر رہا ہوں, یہ وہ عظیم نماز ہے جو اکثر چھوٹ جاتی ہے اکثر مسلمانوں سے, انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور عجیب مسلمان ہیں, یہ جانتے بھی ہیں کہ اس نماز کی ایک اپنی الگ سے فضیلت ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو, واللہ فجر کی نماز کی فضیلت جیسی کسی اور فضیلت ہی نہیں پوری دنیا. فجر کی دو سنتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر من الدنیا وما فیہا, فرض نہیں, فجر کی دو سنتیں, خیر من الدنیا وما فیہا, ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, خزانے ہیں, یہ سارے کے سارے ایک طرف اور فجر کی دو سنتیں ایک طرف. جس نے فجر کی نماز کی دو سنتیں پڑھی ہیں گویا کہ اس نے دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر چیز حاصل کر لی. جو فرض پڑھتا ہے وہ دو سنت سے بہتر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو فجر کی دو سنتیں پڑھنی ہیں, فجر کے دو فرض پڑھنے ہیں. وہ جو فجر کے دو فرض پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ میں امان, حفظ و امان میں آ گیا ہے. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے, اب اللہ تعالیٰ کے ذمے میں, اللہ کے حفظ و امان میں آ چکا ہے, اب اسے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا. یعنی اگر کوئی تکلیف کہیں سے پہنچتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. دیکھ مصیبتوں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ حفظ و امان سے مراد یہ ہے کہ میرے مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی, یہ غلط مفہوم ہے. اب تکلیفیں, ابتلاء اور بلا, مشقتیں سب سے زیادہ کسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے صحابہ کو. کیا وہ اللہ کے حفظ و امان میں نہیں تھے؟ تھے. ان سے زیادہ کون ہو سکتا, ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ثابت قدمی ملی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ملی کہ نہیں؟ اور غلبہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ اللہ کے یہ بندہ جس فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے اللہ کے ذمے میں آ گیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ اب اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا ہے. اب اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے, کوئی آزمائش میں مبتلا بھی ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت قدمی بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے. ورنہ پاؤں پھسل سکتے ہیں, آزمائش میں پاؤں پھسلتے رہتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا بندہ ہے, فجر کی نماز باجماعت پڑھ چکا ہے, اب جو بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ اس اپنے پیارے بندے کو ثابت کرنے عطا فرمائے. دوسرا مفہوم بڑا خطرناک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آگے بندے سے فجر کی نماز پڑھی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جس نے اس بندے کو تکلیف پہنچائی ہے اب اس بندے کی کوئی خیر نہیں, اللہ تعالیٰ سے انتقام لے کر ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کو تکلیف پہنچائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ چکا تھا. عمل کیا کیا ہے؟ واللہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے, ہمارے نزدیک چاہے وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو, ہمارے نزدیک صرف اللہ تعالیٰ نزدیک حاصل کرنا مقصد ہی کیوں نہ ہو, یعنی ہم اس کو زیادہ توجہ نہ بھی دیں, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عظیم اعمال ہے. اللہ عمل چھوٹا سا کیا ہے, یعنی چھوٹے سے مراد یہ کہ دو رکعت پڑھی ہے, کوئی سو رکعت نہیں پڑھی. اگر سو رکعت ہوتی تو مشقت ہوتی کہ نہیں؟ ارے دو رکعت پڑھ نہیں سکتے, سو رکعت کون پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ, تو دو رکعت ہے, ورنہ یہ کتنی تھی؟ 50 تھی. سبحان اللہ, الغرض اللہ کی کرم ہے کہ ہم نے دو رکعت پڑھی ہے, اور دو رکعت کے عوض میں ہمیں کیا ملا ہے؟ اللہ کا حفظ و امان اللہ تعالیٰ کے ذمہ ملا. الغرض سب سے پہلے عمل 10 ذوالحجہ کو جو کرنا ہے وہ ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی. دوسرا عمل عید کی نماز پڑھ لی, یعنی تکبیر تو پڑھنی ہے, تکبیر مطلق مقید بات میں کر چکا ہوں. دوسرا عمل تکبیر اگر پڑھنا چاہتے تو آپ, کیونکہ وہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے تو تکبیر پڑھیں, تو دوسرا عمل عید کی نماز ہے. تو فجر کی نماز کے بعد استغفار پڑھنے کے بعد تکبیر پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور اجتماعی تکبیر نہیں, ہر بندہ الگ اپنی مرضی سے پڑھے, اگر الگ الگ پڑھنے اجتماعی ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن جان بوجھ کے ایک شخص پہلے پڑھتے باقی بعد میں پڑھتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں کوئی بلند آواز پڑھنا چاہتے صرف بتانے کے لیے, تذکیر کے لیے کوئی حرج, جیسے مسلوں میں آپ دیکھتے ہیں عیدگاہوں میں بلند آواز میں اسپیکریں پڑھتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ پڑھتے, تو اجتماعی یہ اس لیے کہ اجتماعی کے لیے سب پڑھیں ان کے ساتھ نہیں, اس لیے کہ یہ وہ بھی پڑھا تو آپ بھی تکبیر سن کے تکبیر سن کے پڑھے. جیسا کہ میں نے کہا بعض صحابہ جب بازاروں میں جاتے تو بلند آواز تکبیر پڑھتے تو لوگ ان کی تکبیر کو سن کے خود تکبیر پڑھتے. تو اجتماعی تکبیر ایک آواز میں ایک ساتھ پڑھنا, اس نیت سے سب ایک ساتھ پڑھیں گے تو تب اجر ملے گا, تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, غلط ہے. لیکن اگر آپ الگ سے پڑھتے, وہ الگ سے, میں الگ سے پڑھتا ہوں, اور کیونکہ بلند آواز میں پڑھنا مسنون ہے, اگر اجتماعی ہو جاتی ہے اچانک میں کوئی حرج نہیں. دوسرا عمل جو کرنا ہے اس دن میں, تیسرا عمل, دوسرا تکبیر ہے, تیسرا عمل جو کرنا ہے وہ ہے عید کی نماز. عید کی نماز ہم نے پڑھنی ہے, اور عید کی نماز کے لیے مسنون یہ ہے کہ غسل کیا جائے, مستحب ہے, اور اگر آپ کے پاس صاف ستھرے کپڑے ہیں وہ پہن لیں, اور اگر کوئی نیا کوئی تھوب یا کوئی کپڑا خریدنا چاہتا ہے اس میں وسعت میں خرید بھی سکتا ہے, تو اپنے گھر والوں کو بھی خرید سکتا ہے, کوئی حرج, لیکن اسراف نہ ہو, حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے. عیدگاہ کی طرف جائے, عیدگاہ پر پہنچنے پر بغیر دو رکعت پڑھے, کیونکہ اس کا حکم مسجد کا نہیں. ہاں اگر مسجد میں کوئی نماز عید کی ہو رہی دو رکعت پڑھے تحیت المسجد, اور اگر عیدگاہ میں ہے تو بغیر دو رکعت پڑھے بیٹھ جائے اور تکبیر میں شامل ہو جائے, تکبیر پڑھتا رہے, اور جب سورج طلوع ہو جائے تو ایک نیزے کے فاصلے پر ہو جاتا ہے تو وقت عید کا شروع ہو جائے, اشراق کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں عید نماز پڑھے امام کے ساتھ جیسے امام پڑھتا ہے, آسان طریقہ ہے. اور عید سے فارغ ہونے کے بعد عید کی مبارکباد ایک دوسرے کو دینا, چوتھا عمل جو ہے مبارکباد دینا مسنون ہے, مستحب ہے. اور صحابہ بادشاہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو کیا کہتے؟ تقبل اللہ منا ومنك, اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے آپ کی ہمارا آپ کے عبادات قبول فرما. اور پھر جو سب سے اہم عمل کرنا ہے عید نماز کی, وہ ہے قربانی. قربانی کے اپنے احکام اور مسائل میں مختصر سے بیان کر دیتا ہوں. قربانی کے بعض احکام اور مسائل پہلے کئی خطبوں میں بیان کر چکا ہوں, جس کو تفصیل چاہیے تو پچھلے خطبوں میں ویب سائٹ پہ سن لے. مختصر قربانی کے احکام اور مسائل. سب سے پہلا عمل عید نماز کے بعد جو کرنا ہے, جو مستحب کرنا ہے, اور یہ پانچواں عمل ہے, عید کے دن 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا مسنون ہے. قربانی جو ہے ایک بکرا ایک گھرانے کے لیے کافی ہوتا ہے, اگر اس سے زیادہ کو کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے, بلکہ مستحب کو کرنا چاہتا ہے اپنے وسعت کے مطابق. اور ایک گائے بھی کر سکتا ہے, ایک اونٹ بھی کر سکتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر بکرا زیادہ مستحب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبے جو ہیں وہ ذبح کیے تھے, ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے, دوسرا اپنی امت کی طرف سے. وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, دوسرا جو ہے وہ امت کے لیے. یہ عمل ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم بھی امت کے لیے دوسرا بکرا ذبح کریں, یہ آپ وسلم کے لیے خاص عمل تھا. وہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے ایک لینڈا جو ہے, ایک دمبا جو وہ ذبح کیا تھا, اور بکرا بھی یعنی اس دمبے کے اقسام میں سے ہے. مستحب یہ ہے کہ کوئی بکرا ذبح کرے, اور ایک بکرے میں ایک گھرانہ پورا شامل ہو جاتا ہے. جب ایک گھر کا سربراہ ایک اپنی طرف سے گھروں کی طرف سے اپنی نیت میں سب کو شامل کر دیتا ہے, تو اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, یا اس کے وہ بہن بھائی جو شادی شدہ نہیں ہے, جن پر وہ خرچ خود کرتا ہے وہ ہے, یا باپ ہے اگر وہ زندہ ہے وہ قربانی کرتا ہے, تو اسے جتنے بیٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں, اگر جو خود کماتے ہیں لیکن ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک ان کا کھانا پینا ہے, تو سب کے لیے ایک بکرا کافی ہو سکتا ہے. اگر اپنی طرف سے کوئی دینا چاہے, ہر بیٹا الگ سے دینا چاہے, تب بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن کافی جو ہے وہ ایک ہے. بکرا کو ذبح کرنے کے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بکرا جو ہے, پہلے بکرا کون سا ہونا چاہیے, یا اس کی شرطیں کیا ہیں جو جانور ذبح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن جانور کو ذبح کرنا ہے, یعنی قربانی کے جانور کے جو احکام ہیں, جو شرطیں ہیں, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عیب سے پاک ہو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار ایسے عیب ہیں, اگر وہ پائے جائے تو قربانی نہیں. نمبر ایک, کانا بکرا جس کا کانا پن واضح ہو, کانوں صرف کے لیے سے ایک آنکھ نہ ہو. دوسرا, لنگڑا بکرا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو, نہ لنگڑا کے چلتا ہو, تو تھوڑی تکلیف کوئی حرج نہیں, لیکن لنگڑا اتنا ہے کہ دور سے دیکھتے کہ بکرے جو ہے یہ جو قربانی کا جانور جو صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا, جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. تیسرا, مریض بکرا جس کا مرض ظاہر ہو, شدید مرض میں مبتلا ہے. چوتھا, دبلا پتلا نحیف بکرا جس کی ہڈیاں ظاہر ہیں. بکرا ذبح کیوں کیا جاتا ہے, گوشت سے فائدہ اٹھایا جائے نا, کہ ہڈیاں کھانی ہوتی ہیں کیا, تو جو ضعیف ہو اور لاغر بکرا جسے کہتے ہیں, اگر یہ تو اس کو قربانی ہوتی. تو یہ چار عیب ہیں, یہ چار عیب اور ان سے بڑھ کر جو عیب ہے وہ بھی ان چار میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی اندھی بکری ہے یا اندھا جانور ہے, قربانی ہوگی؟ دلیل کیا ہے؟ حدیث میں تو کان ہے, اندھا تو نہیں ہے بھائی. کوئی شخص آ کے کہے حدیث میں تو کانا بکرا ہے, اندھا تو نہیں ہے, تو میں حدیث عمل کرنا چاہتا ہوں اور میں اندھا بکرا ذبح کرنا چاہتا ہوں, کیا اس نے حدیث عمل کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر کانا بکرا قربانی کے لیے جائز نہیں, تو من باب اولا اندھا بکرا بھی جائز نہیں ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے والدین کو اف تک نہ فرما, اف تک نہیں کہنا, اف قرآن میں کہنے کے مارنا نہیں ہے. کوئی شخص آ کے کہے, کوئی ہوتا ہے بے وقوف سر پھرے لوگ, اور یہ حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یعنی بعض ایسے, میں کیا کہوں ایسی اولاد کے تعلق سے, واللہ میرے پاس الفاظ نہیں, کہ ایسا اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ اختیار کر چکے ہیں کہ اپنے والدین کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یاد رکھے, جس سے والدین پہ ہاتھ اٹھائے واللہ یہ بدلہ ہے, چکانا ہے, اور مرنے سے پہلے چکانا ہے. اولاد آئے گی دیکھے وہ کیا کرے. الغرض, تو قرآن میں کہیں پر نہیں کہ والدین کو مارنا نہیں ہے, لیکن قرآن میں یہ تو اف نہیں کہنا. تو کوئی شخص آ کے اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں والدین کو مارنا کا ذکر نہیں ہے, صرف اف کا ذکر ہے, تو مارنا جائز ہے, کیا اس کے بعد درست ہے؟ بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ کم سے کم درجہ کیا ہے؟ اف کہنا. جب وہ جائز ہے تو سب سے بڑا درجہ مارنا ہے, کیا وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بکرے کے تعلق سے بھی, جب کانا بکرا جائز نہیں ہے تو پھر اندھا بکرے میں باب اولا جائز نہیں ہے. بھائی جس کی ایک آنکھ نہیں ہے عیب ہے, تو دونوں آنکھ اس بڑھ کر عیب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. دوسری شرط بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے. بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ تین چیزیں, بکری ہے, بھیڑ اس میں شامل ہے, گائے ہے, اور تیسرا اونٹ ہے. اسے کہتے ہیں بہیمۃ الانعام. ہرن کوئی ذبح کرتا ہے قربانی نہیں ہوگی, سو مرغی ذبح کرتا ہے قربانی نہیں ہوگی, تو بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے, اس کے سوا اور نہیں ہونا چاہیے. تیسری شرط وقت کے اندر ہونی چاہیے, قربانی وقت کے اندر ہونی چاہیے. اگر وقت گزر گیا تو قربانی نہیں. وقت کیا ہے؟ عید نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ تک رہتا ہے, سورج غروب ہونے تک. 13 تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ چار دن ہے. کیسے گنتے ہیں؟ 10 عید کا دن, 11 دوسرا دن, 13 12 تیسرا دن, اور 13 چوتھا دن. کتنے دن ہیں؟ 4 دن. بچپن سے ہم سنا کرتے تھے عید کے 3 دن ہوتے ہیں, سبحان اللہ, لیکن 4 دن ہے قربانی کے. اگر پہلے دن میسر نہ ہو دوسرے دن کر لیں, تیسرے دن کر لیں. اگر کسی نے عید نماز سے پہلے کر لی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شاک لحم ہے, گوشت ہے, صرف قربانی نہیں ہے, اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے. یہ شروط ہیں, چند اہم شرطیں قربانی کے لیے, کہ کیسا بکرا ہونا چاہیے اور کون سا جانور ہونا چاہیے, وقت کے اندر ہونے چاہیے. چوتھی شرط ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تکبیر کر, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بکرے کو ذبح کر, ذکر اسم اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو بکرا حرام ہو گیا, قربانی ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا نام کیسے لینا ہے؟ جب بکرا ذبح کرنا ہو, اور مستحب یہ ہے کہ خود جس کے قرآن خود بکرا ذبح کرے, مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اگر خود نہیں کر سکتا اور اکثریت نہیں کرتی, یا کرنا نہیں چاہتی یا ان کو کرنا نہیں آتا, عجیب سی بات ہے. بکرا ذبح کرنے کو خاص کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا, کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے, یا جس آپ کسائی کو بلاتے ہیں نا آپ چنے خود پیر لیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کھال میں خود اتارنی ہو, یہ کام کرنا ہے, کر سکتے تو اچھی بات ہے, ورنہ سچ بات ہے یہ کام نہیں ہوتے, مشکل ہے. ذبح کرنا الگ سے عبادت ہے, یہ عبادت اپنے خود ہاتھ سے کریں, خود کریں, اپنا ذبح خود, اپنا بکرا خود ذبح کریں. اگر کسائی کو بھی بلایا ہے, اگر آپ کو پتہ بھی نہیں کیسے ذبح کیا جائے, اسے کہیں مجھے بتاؤ میں کیسے چھری پھیروں, بتائے گا آپ کو, اس نے آپ سے پیسے لینے, وہ آپ کو بکرا لٹا کر بھی دے گا, پکڑ بھی دے گا, سب کچھ کرنے کا, چھری آپ نے پھیر دی, وہ آپ کو جگہ متعین کر یہاں پر آپ نے چھری پھیرنی ہے, اور ایسے اگر نہیں کر سکتے اسے کہا میرا ہاتھ پکڑیں اور چھری پھیر دیں, کوئی مشکل نہیں. اگر پہلی مرتبہ ہے تو اپنا ہاتھ جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں نا اس طریقے سے سیکھ لیں, کوئی عیب نہیں ہے, عبادت ہے. تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیں اسے کہہ دیں اور چھری خود پھیر لیں, بکرا ذبح کر لیں. اچھا, بکرا ذبح کرنے سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا نام لینا واجب فرض ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا, اگر بھول بھی گئے ہیں, شب الحسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بکرا حرام ہو گیا, یہاں پر بھول بھی معاف ہو گیا. ایک سوال کسی شخص نے سوال کیا شب الحسن رحمۃ اللہ سے, کہتے کہ میں نے اونٹ ذبح کیا, بڑا مہنگا اونٹ تھا, لیکن اس پہ اللہ کا نام لینا بھول گیا. جیسا فرمایا کہ وہ حرام ضائع ہو گیا, اس کو کھانا بھی نہیں ہے, کھانا بھی حرام ہے. ایک تو قربانی ضائع ہوگی, اس کو کھانا بھی حرام ہے, ضائع ہو گیا. کہتے ہیں بھائی بہت مہنگا تھا, کہتے ہیں حرام ہے. تیسری جب مرتبہ جب کہا, کہتے ہیں یہ پھر سبق ہے, یہ اس کے لیے سبق ہے کہ زندگی بھر بھولے گا نہیں. ایک مرتبہ پتہ چل گیا نا کہ چھری پھیرتے وقت یہ عبادت ہے, کوئی عادت نہیں ہے, ہم قربانی عادت کے طور پہ کرتے جیسے کہ وہ عبادات کرتے ہیں. تو چھری پھیرتے ہوئے جو ہے اللہ کا نام بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہم منک ولک, یا منک والیک, اللہم منک ولک, عنی وعن اہل بیت. اس میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک فرض ہے ایک مستحب ہے. یہ جملہ میں نے کہا ہے ایک فرض ہے, کیا ہے؟ اللہ کا نام بسم اللہ. مشکل ہے, دیکھیں دو لفظ بسم اللہ, بسم اللہ پڑھنا. بکرا حلال یا حرام ہو جاتا ہے, قربانی یا تو عبادت میں شامل ہوگی یا ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کے برکت نام سے آپ قربانی کرتے ہیں, بسم اللہ. اللہ اکبر تکبیر مستحب ہے, اللہم منک والیک مستحب ہے, کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ہی یہ انعام ہے, احسان ہے, بکرا بھی تیری طرف سے, تو نے پیدا کیا ہے, مشروع بھی تو نے کیا ہے, اجازت بھی تو نے دی ہے, مجھے توفیق بھی تو نے دی ہے, وہ منک والیک, اور تیرے لیے میں قربانی کر رہا ہوں. کتنے خوبصورت مفہوم ہے, سبحان اللہ. اچھا, عنی وعنی اہل بیتی نیت میں تو ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے اور زبان سے بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں, کہہ سکتا ہے, ورنہ دل کی نیتیں کافی ہوتی ہیں. بکرا ذبح ہو گیا, اور بکرے کو اس وقت تک نہیں کھال ہوتا جب تک کہ مکمل طور پہ اسے موت نہ آ جائے, جنگروڑا نکل جائے. کاٹنا کیا ہے؟ ویسے تو قصائی کاٹ دیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کاٹنا کیا ہوتا ہے, اگر خود بھی بکرا کاٹنا پڑے. چار میں سے تین چیزیں کٹ گئیں تو بکرا حلال ہو گیا, یعنی آپ کا ذبح کرنا ٹھیک ہے. چار چیزیں کیا ہیں؟ دو شیر اگے دائیں اور بائیں جانب, اور ایک خوراک کی نالی اور ایک سانس کی نالی. چار چیزیں حلق میں, چار چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. یہ چار چیزیں ہیں, دو شہر کے خون کی نالی دائیں اور بائیں, اور ایک خوراک کی نالی اور ایک سانس کی نالی. چار کاٹ جائیں تو بہتر ہے, اگر چار میں سے تین کٹ گئے تب بھی جائز ہے. یعنی اگر خوراک کی نالی, سانس کی نالی اور ایک شہر کاٹ دی ہے, بکرا حلال ہے. دو شہر اگے اور خوراک کی نالی کٹ گئی, حلال ہے. پتا ہے تین کیوں ہے؟ کیونکہ تینوں میں شہرک ضروری کٹے گی, خون ضروری بہے گا. اگر دو ہوتی اور صرف چھری درمیان میں پھر جاتی, اور صرف خوراک اور کنالی اور سانس کٹ جاتی, خون نہ بہتا, تھوڑا خون بہتا, بکرا حرام ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں تین, چار میں سے تین کا کاٹنا لازمی ہے. پتہ کیسے چلتا کہ بکرا مر گیا مکمل طور پہ؟ بعض کہتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا کہ نہیں. آپ نے دیکھے کسائی کیا کرتا ہے, چھری پکڑتا الٹے اور کہاں مارتا ہے؟ جوڑوں پہ مارتا ہے. جوڑوں پہ کیا ہوتا ہے؟ بکرا حرکت کرتا ہے, حرکت تو زندہ کرتے ہیں. اگر حرکت کرتا ہے تو ابھی سانس باقی ہے, حرکت ختم ہو گئی اس کو مطلب ہے بکرا مر گیا. اسے ریفلیکس کہتے ہیں. بعض ڈاکٹر جہاں پہ تھوڑی ہتھوڑی ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, یہاں پہ مارتے ہیں, کیا ہوتے ہیں گھٹنا آگے ہو, یہ گھٹنے یہاں پہ مارتے تھے آگے سے, یہ ریفلیکس ہے. یہ سب سے آخر میں سبحان اللہ, انسان کی جب جان نکل جاتی ہے یا کوئی جان مر جاتا ہے, سب سے آخر میں یہ ریفلیکس ختم ہوتا ہے. باقی سانس پہلے رک جاتا ہے, دل کی دھڑکن بھی بند ہو جاتی ہے, سانس چلتا رہتا ہے, گوشت کے اندر ابھی سانس باقی ہوتی ہے. جب یہ ریفلیکس ختم ہو جاتا ہے نا, اس کا مطلب اب مکمل طور پہ اس کا ختم ہو چکا ہے. دیکھیں اکثر کیسے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن سبحان اللہ اس طریقے سے ایک خاص علم حاصل کر لیتے ہیں. بکرا ذبح کرنا, اور پھر مسنون طریقے کے اس قربانی کے تین حصے کرنا ہے, ایک حصہ خود کھانا ہے, اور خود کھانا مسنون ہے, واجب نہیں ہے, مسنون ہے خود کھانے. اور بعض لوگوں میں دیکھا ہے, کیونکہ مستحب عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہ کھا جب تک کہ اپنے قربانی کی اجازت سے نہ کھا لیتے. اگرچہ اگر کسائی دیر سے آتا ہے یا مشکل ہو جاتے تو ناشتہ کر سکتے ہیں, لیکن مستحب عمل یہ ہے, واجب نہیں ہے. اگر آپ بکرے جلدی ذبح کر لیتے ہیں تو آپ یعنی کھانے کی ابتدا جو ہے وہ اسی, یعنی ناشتے میں گوشت بھی کھایا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے. بعض لوگ بڑے متہذب ہو گئے ہیں, کہتے ہیں آملیٹ کھایا جاتا ہے یا کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ ہوتا ہے, آپ ہمیں گوشت کھلانا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کھائیں نہ کھائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن سنت یہ ہے, سنت پہ عمل کرنے سے ہم سے مطالبہ ہے. اگر کچھ نہ کریں, ایک بعض بڑا اچھا کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ جو بڑے تیزی سے کام ہوتا ہے, اسپیڈ فاسٹ فوڈ, اس میں کیا ہوگا؟ کلیجی کو جلدی تل لیتے ہیں اور کلیجی کھا لیتے ہیں, تلی ہوئی بھنی ہوئی کلیجی دس منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ گوشت کو پکانے میں ٹائم لگتا ہے، تو اگر آپ بھنی ہوئی کلیجی کھا لیں اور پھر اپنا آملیٹ بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں. لازمی کہ پورا گوشت ہی سالن پکا کے، یا آپ نے کوئی قورمہ پکا کے کڑھائی گوشت بنانی ہو بعد میں لنچ میں کھا لینا، لیکن یہ جو سنت اگر اتباع کرنی ہے تو کلیجی پہلی بھون کے. میں کئی گھرانے جانتا ہوں الحمدللہ وہ ناشتے میں کلیجی کھاتے ہیں الحمدللہ، یعنی باقی عمرہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، باقی ناشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ کلیجی بھی کھا لیتے ہیں. تین حصے کرنے، پہلا حصہ خود کھانا ہے مسنون ہے، دوسرا حصہ اپنے جو رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں یا آپ کے پڑوسی ہیں ان کو دے، تیسرا حصہ جو فقراء مساکین کے لیے ہے. اور اگر کوئی شخص سارا حصہ فقراء کو دینا بھی چاہتا ہے تب بھی جائز جائز، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کو تقسیم کیا جائے. اس کے بعد تکبیر، جو باقی عمر رہتے ہیں عید کے دن، پانچ نمازیں وقت پہ پڑھیں، تکبیر مقیر وہ بھی پڑھتے رہیں، تب مطلب بھی پڑھتے رہیں، اگر قربانی دس گناہ ہو سکے تو اس کے بعد دن میں کر لیں. اور جو پانچواں عمل رہتا ہے یعنی دس طریقوں تکبیر کا، یہ کہ تکبیر آپ مسلسل پڑھتے رہیں. یہ اعمال ہیں دس ذوالحجہ کے، ان سے الحمدللہ بڑے آسان طریقے کوشش کی ہے بیان کرنے کی کہ رول آف فائیو کہ پانچ چیزیں، پانچ انگلیاں ہیں، آپ فنگر ٹپس پہ پتہ کر سکتے ہیں کہ حاجی نے نو طریقے کو کیا پانچ عمل کرنے ہیں، دس طریقے کو کیا پانچ عمل کرنے ہیں، جو غیر حاجی ہے عرفات میں کون سے پانچ عمل کرنے ہیں، اور جو غیر حاجی ہیں دس طریقے کون سے پانچ عمل کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی صرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.